السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات تاحال جاری ہیں، جس میں دونوں ممالک کے نمائندے شریک ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو ہم بعد میں پیش کریں گے. خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال میں حالیہ چند ماہ کے دوران خودکشی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور خودکشی کرنے والوں میں سے بیشتر خواتین اور نوجوان ہیں. پاکستان نے افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے اس الزام کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے کہ افغان شہری غزنی پر افغان طالبان کی طرف سے کیے گئے حملے کی منصوبہ بندی اور طالبان کو مدد فراہم کرنے میں پاکستان کی عسکری اداروں کا ہاتھ تھا. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. اس حملے کے چند گھنٹے بعد ہی ایک قریبی علاقے میں مشتبہ عسکری پسندوں نے ایک پولیس پارٹی پر اچانک حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو چند لمحے بعد پیش کی جائے گی. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا نے جمعرات کے روز شام کے شمال مغربی صوبے ادلب کے شہریوں کے لیے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جو اپوزیشن کے کنٹرول والا آخری مضبوط گڑھ ہے، اور شامی فوجیں روس کی پشت پناہی سے باغیوں سے اسے خالی کرانے کے لیے کاروائیاں کر رہی ہیں. اور امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے شام کی خانہ جنگی میں روس کے عمل دخل پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ ماسکو پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ شام کی حکومت کو اپنے لوگوں پر مزید کیمیائی حملے کرنے سے روکے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز متنبہ کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا غیر جوہری ہونے کا عمل روک دیتا ہے تو امریکہ کسی بھی وقت جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ فوجی مشقیں دوبارہ شروع کر سکتا ہے. اور امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے 13 قانون سازوں پر مشتمل گروپ ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ سطحی چینی عہدیداروں پر اقتصادی پابندیاں عائد کریں، جن پر الزام ہے کہ وہ دور دراز شنجیانگ علاقے کے اقلیتی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ چین کی وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی ہے. تو یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا نے جمعرات کے روز شام کے شمال مغربی صوبے ادلب کے شہریوں کے لیے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جو اپوزیشن کے کنٹرول والا آخری مضبوط گڑھ ہے اور شامی فوجیں روس کی پشت پناہی سے باغیوں سے خالی کرانے کے لیے فوجی کارروائی شروع کرنے والی ہیں. جمعرات کے روز جنیوا میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے مستورا نے کہا کہ شمال مغربی شام میں ایک شدید طوفان جنم لے رہا ہے، جہاں شامی فوجیں جلد بازی میں فوج کشی کر رہی ہیں. صدر بشار الاسد کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ نصرہ محاذ کے عسکریت پسندوں کا ادلیب سے صفایا کرنا چاہتی ہیں. اس مہینے یہاں فضائی حملوں اور گولہ باری میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ خطرات بڑھ رہے ہیں کہ یہاں بھی حلب اور مشرقی غوطہ جیسی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے شام کی خانہ جنگی میں روس کے عمل دخل پر سخت تنقید کی ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ ماسکو پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ شام کی حکومت کو اپنے لوگوں پر مزید کیمیائی حملے کرنے سے روکے. منگل کے روز جم میٹس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ شام میں جنگ کو 7 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ روس نے شامی صدر بشار الاسد کی ظالم حکومت کو برقرار رہنے میں مدد دی ہے. میٹس کا کہنا تھا کہ ان کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، اور ہمارا مقصد شام کی خانہ جنگی کو جنیوا کی کارروائی کی طرف لے جانا ہے، تاکہ شام کے عوام ایک ایسی نئی حکومت تشکیل دے سکیں جو اسد کی زیر قیادت نہ ہو. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز متنبہ کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا غیر جوہری ہونے کا عمل روک دیتا ہے تو امریکہ کسی بھی وقت جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ فوجی مشقیں دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی. ٹرمپ نے بدھ کی شام ٹویٹر کے ذریعے چین پر الزام لگایا کہ وہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ شمالی کوریا پر چین کا شدید دباؤ ہے، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازعہ ہے۔ ساتھ ہی چین شمالی کوریا کو رقوم، ایندھن، کھاد اور دوسری اشیاء سمیت کثیر امداد فراہم کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر متعدد پیغامات میں کہا کہ یہ مددگار نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون نے صدر کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر ذمہ دارانہ اور الجھاؤ کا شکار قرار دیا۔ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے 17 قانون سازوں پر مشتمل گروپ ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ سطحی چینی عہدیداروں پر اقتصادی پابندیاں عائد کرے، جن پر الزام ہے کہ وہ دور دراز شنجیانگ علاقے کے اقلیتی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ گروپ نے بدھ کے روز وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر خزانہ اسٹیون منوچن کے نام ایک خط میں کہا کہ مغربی خود مختار علاقے میں لاکھوں یوغرز اور دوسرے مسلمان جبری نظر بندی، اذیت رسانی اور مذہبی اور ثقافتی فرائض کی ادائیگی پر بندشوں کا شکار ہیں۔ بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون ہوا چن ینگ نے امریکی قانون سازوں کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اخباری نمائندوں سے کہا کہ امریکہ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے کام میں مداخلت کرے اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار قرار نہ دے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے عاصم رانا، اور ان سے بات کرتے ہیں ایک خبر پر کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات تاحال جاری ہیں، اس بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی رانا، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے، آپ ضیاء الرحمان سے مخاطب ہیں۔
جی ہاں ضیاء الرحمان،
ابھی جو یہ مذاکرات ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئے ہیں، جب میں آپ کے ساتھ آن لائن پہ بولتا۔ یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آبی تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات، یہ دو روزہ مذاکرات تھے اور اس میں چار دور ہوئے۔ پاکستان کی درخواست پر یہ مذاکرات لاہور میں ہوئے، جو ابھی تک جو ہے بے نتیجہ ہی رہے، کسی بریک تھرو کی توقع نہیں تھی، نہیں ہے۔ مذاکرات ختم ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے نمائندوں نے میڈیا بریفنگ یا کسی بھی پریس ریلیز دینے سے انکار کیا۔ تاہم ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ وہ دریائے چناب پہ جو بھارت نے دو ڈیم بنا رہا ہے، جس میں پکل ڈل ڈیم ہے اور جو نکل ریائی ڈیم ہے، اس پر پانی کا وہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کا معاہدہ کی بھارت خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت نے کہا کہ وہ پاکستان کے کسی قسم کا پانی استعمال نہیں کر رہا، اور جو وہ دو ڈیم بنا رہا ہے اس کی پانی سے دریائے چناب کا جو پانی ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھارت سمتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو 1960 میں بنایا گیا تھا۔ اگر پاکستان نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں، اگر بھارت نے ان کو دور نہ کیا تو وہ عالمی عدالت میں بھی جا سکتا ہے، لیکن بھارت نے یہ کہا کہ چونکہ وہ ان کے ڈیزائن بالکل صحیح ہیں اور وہ اپنے کسی بھی قسم کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ دونوں جانب سے جو دونوں ممالک کے جو انڈس واٹر کمشنر تھے، جس کی پاکستان کی جانب سے جو سید مہر علی شاہ تھے اور بھارت کی جانب سے پی کے سکسینہ تھے، اور ان کے ساتھ جو دونوں ملکوں کے آبی ماہرین تھے وہ بھی اس میں شریک تھے۔ دو روز یہ مذاکرات جاری رہے، بہرحال ابھی تک جو ہے دونوں جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی بریک تھرو کی توقع نہیں ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کے دوران ماحول کیسا رہا؟ کیا خیر سگالی کا ماحول تھا اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ تھی؟
دیکھیے، ماحول تو ہمیں اچھا نظر آیا، کیونکہ جب بھی میڈیا کو اندر بلایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ دونوں آپس میں بغل کیر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور کافی ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ لیکن جو اصل ایجنڈا تھا اس پر دونوں ممالک جو ہے، خاص طور پر جو بھارت ہے، وہ اپنے موقع پر ڈٹا رہا۔ اس نے پاکستان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ جو بھارتی جو مندوبین تھے وہ کافی خوش بھی نظر آئے، لیکن جو اصل جو ایجنڈا تھا مذاکرات کا، اس پر جو ہے دونوں ممالک، کیونکہ بھارت کا پاکستان کا یہ الزام ہے کہ بھارت اپنے دونوں ڈیموں کے جو ڈیزائن ہے اس کو تبدیل کرے۔ بھارت بزد ہے کہ وہ دونوں ڈیموں کے ڈیزائن تبدیل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔
بہت شکریہ ضیاء الرحمان۔ یہ ہمارے لاہور میں نمائندے تھے ضیاء الرحمان، جن سے ہم ان مذاکرات کے بارے میں بات کر رہے تھے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مسائل کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیں گے، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान के इस इल्ज़ाम को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है कि अफगान शहर गजनी पर अफगान तालिबान की तरफ से किए गए हमले की मनसूबाबंदी और तालिबान को मदद फराहम करने में पाकिस्तान के अस्करी इदारों का हाथ था। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि ऐसे इल्ज़ाम माहौल को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के एक मकामी नशरियाती इदारे तलू न्यूज़ ने अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने गजनी पर मरबूत हमले की मनसूबाबंदी और उस पर अमल करने के लिए अफगान तालिबान की मदद की। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जनूब मगरब में वाकई गजनी शहर पर अगस्त के अवाइल में हमला किया था, जिसमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के मुतअद्दिद अहलकार और आम शहरी हलाक हुए थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने जुमेरात को मामूल की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल के जवाब में गजनी हमले से मुतल्लिक काबुल के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे इल्ज़ाम माहौल को ख़राब करने का बाइस बनते हैं।
ये इल्ज़ाम हैं जी, जिनका कोई सबूत हमारे पास नहीं है और ये बिला वजह माहौल को ख़राब करते हैं। हम चाहते हैं कि इस पे आगे बढ़ा जा सके, मामलात को हल किया जाए।
वाज़ेह है कि अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से गजनी पर हमले के फौरी बाद पाकिस्तान पर जख्मी अफगान तालिबान को तिब्बी इमदाद फराहम करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे, जिन्हें पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था। अफगान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्ला यूसुफ जई ने जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सूरत हाल इस्लामाबाद और काबुल के बाहमी एतमाद पर असरअंदाज होगी।
बिल्कुल, जिस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे पब्लिकली तो फिर पाकिस्तान की तरफ से तावन जो है, जो उनको तवक्को थी या उनकी डिमांड है, वो कैसे होगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो है खुद ही अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो इस तरह के हालात पैदा कर रही है कि वो इंसेंटिव कोई नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो कहेंगे यार हम अगर हेल्प करें या न करें इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीका के वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो के दरमियान कबल हजी होने वाली फोन कॉल के मतन से मुतल्लिक तनाजे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा,
वी वुड वांट द एपिसोड टू एंड, द फॉरेन मिनिस्टर हैज कमेंटेड ऑन दिस इन डिटेल, पॉलिटिकली वी नीड टू मूव ऑन।
उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर कोई मजीद बात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इस मामले पर तफसील से बात कर चुके हैं और उनके बकौल उन्हें सियासी तौर पर आगे पेशरफ्त करनी होगी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमरीका के महकमे खारजा की तरफ से इमरान खान और माइक पोम्पियो की गुफ्तगू से मुतल्लिक बयान को हकीकत के बरक्स करार देते हुए कहा था कि गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों का कोई जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अमरीका के महकमे खारजा का कहना था कि वो फोन पर होने वाली गुफ्तगू के मतन से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीकी एहलकारों के भारत और पाकिस्तान के दौरे पर नफीसा हुदभाई ने दोनों मुल्कों में नुमाइंदों से बात की है, उनकी रिपोर्ट।
मंगल को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैटिस ने पेंटागन में ऐलान किया कि अमरीकी सेक्रेटरी माइक पोम्पियो अगले माह जब पाकिस्तान जाएंगे तो उनके हमरा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफर्थ भी होंगे। सेक्रेटरी मैटिस का कहना था कि पाकिस्तान जाने से कबल वो और सेक्रेटरी पोम्पियो भारत जाएंगे, जहां वो उस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत करेंगे। नई दिल्ली में सीनियर सहाफ़ी कमर आगा कहते हैं कि अमरीकी अहलकारों के इस दौरे से भारत और अमरीका के रिवायती ताल्लुकात मजीद इस्तवार होंगे।
ये हमारे लगातार संबंध बढ़ रहे हैं। भारत की कुछ ग्रीवांसेस भी हैं, जैसे कि टैरिफ्स को लेके स्टील और एल्युमिनियम इस तरह की चीज़ों पे है। H-1B वीज़े की भी वीज़ा प्रॉब्लम भी बीच बीच में आती रहती है। यहाँ पे वहाँ पे जो कंपनीज हैं चाहती हैं कि हिंदुस्तानी आए या इंडियन कंपनीज जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पोलिटिकल टाइज भी हमारी अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको लेके बातचीत जो होगी, खासतौर से इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है। سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت وہ پاکستان سے آنے والی دہشت کو لے کے, جس سے امریکہ کی بھی چنتا, جہاں پہ ہمارا سیدھا سیدھا کنورجن آف انٹرسٹ ہے. ایک طرف تو افغانستان میں جس طرح سے حقانی نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے, تو دوسری طرف لشکر طیبہ, جیش محمد جیسی اور حزب المجاہدین اور بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرف کشمیر میں لگاتار ان کی حرکتیں جاری ہیں. تو یہ ایک ایسی کامن گراؤنڈ ہے جس سے امیڈیٹ دونوں کو بہت زیادہ کنسرن ہے, اور امریکہ نے اس سے ان کو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈب کیا ہے, اور یہ مسئلہ دوبارہ سے اس میں بھی ڈسکس ہوگا.
یہ تھے بھارت میں سینئر صحافی قمر آغا. لیکن پاکستان میں ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید کہتے ہیں کہ امریکی اہلکاروں کا بھارتی دورے کے بعد پاکستان آنا دونوں ملکوں کے بیچ کشیدگی پیدا کر سکتا ہے.
ان کا وایا بھارت ادھر آنا پھر ایک بہت غلط میسج دے رہے ہیں. اگر ان کو پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ ہے تو why do they want to see things through Indian eyes? What's happening in Kashmir, اس کا متعلق ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان سے آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. یہ سارے ہی ان ڈپلومیٹک رویہ ہے.
ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آنی ہے تو یہ صرف کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر ممکن ہے.
امریکہ کو اگر پاکستان سے کچھ منوانا ہے تو گیو اینڈ ٹیک بیسس بھی ہو سکتا ہے, جہاں پہ دونوں ملکوں کے مفادات کا ٹکراؤ نہ ہو, تصادم نہ ہو, بلکہ ان کو فالو کرنے میں پاکستان کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو.
یہ تھے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق چیف بریگیڈیئر حامد سعید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے قومی احتساب بیورو کو حسین حقانی کی وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے ملزمان کی وطن واپسی کے لیے ایک ماہ میں قانون سازی کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے علی رانا نے.
چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے حسین حقانی کے خلاف میمو گیٹ کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ ایک شخص جھوٹ بول کر بیرون ملک چلا گیا, ہمیں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, کچھ نہ کچھ فیصلہ تو کرنا ہے. حسین حقانی واپس آنے کا بیان حلفی دے کر گیا ہے, جب تک وہ واپس نہ آیا کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم کی واپسی کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے جس کی منظوری پارلیمنٹ سے لینا ہوگی. سپریم کورٹ نے نیب کو حسین حقانی کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیب حسین حقانی کو وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کرے. نیب کے پاس ملزمان کی واپسی کا قانونی اختیار بھی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ حسین حقانی کی وطن واپسی حکومت کا کام ہے, چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت واپس آئیں. قانونی امور کے ماہر بیرسٹر مسرور شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اداروں کی مدد سے انٹرپول کو تسلیم کروانا ہوگا کہ حسین حقانی کا کیس سیاسی نہیں.
انٹرپول کو جو پیمانہ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کیس سیاسی تو نہیں ہے, اس میں کوئی سیاسی عنصر تو موجود نہیں ہے. جس طرح کہ کل انٹرپول کی طرف سے بتایا گیا وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں کہ جنرل مشرف کو واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سیاسی عنصر ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ انٹرپول کو ہم کس حد تک کنونس کر سکتے ہیں کہ اس درخواست کا ایکسٹریڈیٹ کرنے کا اس میں کوئی سیاسی عمل دخل موجود نہیں ہے.
سپریم کورٹ میں عدالتی معاون احمد بلال صوفی نے بتایا کہ نیب کے پاس قانونی معاونت کے لیے خط و کتابت کا اختیار ہے. نیب امریکہ کے محکمہ خارجہ سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے. اقوام متحدہ کے انسداد کرپشن کنونشن سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. درخواست گزار بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ حسین حقانی کے خلاف ایف آئی اے نے غلط مقدمہ درج کیا. ایف آئی آر میں حقانی کے جرائم کا واضح ذکر نہیں. ایف آئی آر کو کرپشن تک محدود رکھا گیا ہے. حکومت نے حسین حقانی کی واپسی کے لیے 6 سال ضائع کر دیے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں. اس حملے کے چند گھنٹے بعد ہی قریبی علاقے میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے ایک پولیس پارٹی پر اچانک حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں.
بھارت کے ضلع انضمام کشمیر کے اننت ناگ علاقے میں بدھ کو حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک سرکردہ عسکری کمانڈر اور اس کے ساتھی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے. ان مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر بالخصوص جنوبی اضلاع اننت ناگ اور کلگام میں پولیس اور نیم فوجی دستوں پر مشتعل نوجوانوں کی طرف سے سنگ باری کرنے کے واقعات پیش آئے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حفاظتی دستوں نے پتھراو کرنے والے ہجوموں پر آنسو گیس کے گولے برسائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کیں. طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ سب سے شدید جھڑپیں کلگام کے کئی مہ علاقے میں ہو رہی ہیں، جہاں سہ پہر تک کم سے کم 70 شہری اور حفاظتی دستوں کے قریباً ایک درجن اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اننت ناگ میں پیش آئی اس جھڑپ کے صرف چند گھنٹے بعد مشتبہ عسکریت پسندوں نے ہمسایہ ضلع شوپیان میں ایک پولیس پارٹی پر اچانک حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ پولیس پارٹی شوپیان کے آروہوم علاقے میں ایک ورک شاپ میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہی تھی کہ اس پر اچانک خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ حملہ آور پولیس اہلکاروں کی بندوقیں اڑانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ حفاظتی دستوں نے، جن میں باضابطہ فوج بھی شامل ہے، علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تاحال نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں میں سے کسی نے بھی حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ یہ عسکریت پسندوں کی طرف سے بدلے کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تاہم نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے بتایا کہ ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عہدیداروں نے اننت ناگ میں پیش آئی جھڑپ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حفاظتی دستوں نے ضلع کے منی وارڈ گاؤں میں سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے ایک اہم کمانڈر الطاف احمد ڈار عرف الطاف کاظرو عرف معین اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر علاقے کو محاصرے میں لیا تھا، اور پھر اس نجی گھر کی طرف پیش قدمی شروع کی جسے وہ عارضی کمینگاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ سری نگر میں پولیس سربراہ پال نے بتایا کہ آپریشن کے دوران محصور عسکریت پسندوں نے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کی، جو طرفین کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کا نقطۂ آغاز بنی۔ پولیس کے ترجمان نے عسکری کمانڈر کے ساتھ مارے گئے اس کے ساتھی کی شناخت عمر رشید وانی کے طور پر کی۔ ترجمان نے کہا، اس کے اپنے الفاظ، الطاف کاظرو ایک انتہائی اہم عسکری کمانڈر تھا۔ حزب المجاہدین نے الطاف کاظرو کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے بقول حقیقی معنوں میں ایک جری سپاہی تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا کے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے کا عمل تعطل کا شکار ہوا تو امریکہ کسی بھی وقت جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ماضی کے مقابلے میں کہیں بڑی مشقیں ہوں گی۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے چین کو امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں مشکلات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ چین شمالی کوریا کو اشیاء فراہم کرنے والا اہم ملک ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارا ملک بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن چین کو بہت سخت وقت کا سامنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ چین نے شمالی کوریا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ چین شمالی کوریا کو اچھی خاصی امداد فراہم کر رہا ہے، جس میں پیسہ اور بہت سی اشیاء شامل ہیں، اور اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سفارتی پیش رفت کا اب بھی امکان موجود ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کم جونگ ان سے ان کی ملاقات بہت اچھی رہی اور وہ گرم جوشی سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقوں کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چین نے امریکہ کی اس تنقید کو مسترد کیا ہے کہ وہ شمالی کوریا پر پابندیوں کے نفاذ میں نرمی سے کام لے رہا ہے، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ملکوں کی سرحد پر سمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ چین شمالی کوریا سے تعلقات مستحکم کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شمالی کوریا پر پابندیوں کے نفاذ میں تعاون کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر شام کے صوبے ادلب میں وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن ہوا تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ روس کی مدد سے فوجی کارروائیاں کرنے والی شام کی اسد حکومت نے کہا ہے کہ وہ النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں سے علاقے کو خالی کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں مبشر علی سیدی۔
شام میں لڑائی سے بے گھر ہونے والے لاکھوں شامیوں کو خدشہ ہے کہ انہیں ایک بار پھر جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا، جبکہ انہیں کسی محفوظ ٹھکانے کا علم نہیں۔ لیکن ادلیب میں موجود بعض بے گھر شہریوں کو جنگجوؤں کی موجودگی پر اطمینان ہے۔ ہم بالکل خوف زدہ نہیں ہیں، ہمیں توقع نہیں کہ حکومتی فورسز حملہ کریں گی، کیونکہ انہیں دوسرے مقامات سے یہاں آ جانے والے ہزاروں جنگجوؤں کی طرف سے فوری جواب ملے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں۔ یہ تھے ایک شہری کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے شام کی حکومت اور تمام فریقین سے فوری اپیل کی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ادلب میں لڑائی چھڑی یا کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے گئے تو وہ اس کا ذمہ دار اسد حکومت اور روس کو قرار دے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قونصل ڈان میکگین، جو صدر کے ایک اہم مشیر تھے، آئندہ ہفتوں میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر سے بہت زیادہ تعاون کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ وفاقی اپیل کورٹ جج بریٹ کیوینا کی سپریم کورٹ کے لیے سینٹ کی طرف سے تصدیق کے بعد میکگین عہدہ چھوڑ دیں گے۔ وہ بریٹ کیوینا کی کامیابی کے لیے مہم کی اس وقت تک نگرانی کریں گے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت بہت حاضر ہے۔ سائنسدان آپ کے خون کی جانچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے جسم میں سرطانی خلیے موجود ہیں، آپ کے اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یا آپ کبھی سرطان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب خون کی جانچ کا ایک نیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے دل کے دوروں یا پھر سٹروک کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق، میو کلینک کے ڈاکٹر یہ جانچ کرنے کے لیے خون کا معائنہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے یا لاحق ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ کرونری ہارٹ ڈیزیز کا پتہ چلاتے ہیں۔ یہ دو بڑی شریانیں ہیں جو دل کی طرف خون لے کر جاتی ہیں، اور اگر ان میں کچھ رکاوٹ آ جائے یا کسی طرح سے یہ بلاک ہو جائیں تو پھر دل تک خون کی مطلوبہ مقدار نہیں پہنچ پاتی، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل کا دورہ ہو یا پھر سٹروک یا فالج کا حملہ ہو جائے۔ سٹروک تو آپ جانتے ہیں نا، جب خون کا کوئی قطرہ منجمد ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے تو اسے کلاٹ کہتے ہیں، اور یہی کلاٹ خون کے اندر بہتا ہوا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور فالج یا پھر سٹروک کا باعث بنتا ہے۔ جیف میوزن نے روچسٹر منیسوٹا کے میو کلینک میں یہ ٹیسٹ بنایا ہے، اور اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے وہ وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں۔
This test we think is going to be extremely helpful and beneficial.
میسن کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہمارے خیال میں مریضوں کے لیے بہت مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ یہ قابل عمل ہے۔ میوزن کہتے ہیں کہ جن مریضوں کو کرونری ہارٹ ڈیزیز یا پھر دل کی شریانوں کے تنگ ہونے کی بیماری یا اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو وزن کم کر سکتے ہیں، زیادہ ورزش کر سکتے ہیں، یا پھر سٹیٹن نامی دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کولیسٹرول میں کمی کر دیتی ہے اور دل کے دورے یا فالج کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ میوزن نے جو ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہے اس کے ساتھ کولیسٹرول کی جانچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ خون میں سیرامائڈز یعنی چربی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کی مقدار کی جانچ کرتا ہے۔
سیرامائڈز آر لپڈز سیملر ٹو کولیسٹرول، سو دیئر واکسی مالیکیولز۔ ان لائک کولیسٹرول،
میزین بتاتے ہیں کہ سیرامائڈز کولیسٹرول سے مشابہ اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ موم کی طرح کا مادہ ہے اور کولیسٹرول کے برعکس حیاتاتی طور پر کافی فعال۔ میوزن کہتے ہیں کہ جب دل کے عارضے کے لیے خطرناک اجزاء کا آغاز ہوتا ہے تو اسی سیرامائڈ کی شرح میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور یہ ایل ڈی ایل یا پھر خراب کولیسٹرول کی مدد کرتے ہیں، شریانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر پلیک پیدا کر دیتے ہیں جس سے شریان سخت ہوتی ہے اور تنگ ہونا شروع کر دیتی ہے۔ میوزن میو کلینک میں کلینکل کیمسٹ اور کارڈیو ویسکولر لیبارٹری میڈیسن کے شریک ڈائریکٹر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اور ملحقہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں نے اس نئے ٹیسٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اور اب مریض بھی یہ ٹیسٹ کرانے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوا اور انداز زندگی کی تبدیلی سے مریض محض 6 ہفتوں کے اندر بہتر نتائج دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے مریضوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بہتر طور پر خیال کر سکیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہالینڈ میں پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کے ایک مقابلے کے انعقاد کے خلاف پاکستان کی ایک اسلامی جماعت لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کر رہی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ مظاہرین اسلام آباد سے ہالینڈ کے سفیر کو نکالنے اور اپنے ملک واپس بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک ایک انتہا پسند مذہبی جماعت ہے جس نے بعد میں ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کی اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ اس مارچ کی رہنمائی تحریک کی لبیک کے رہنما خادم حسین رضوی کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
فی الفور جو ہے وہ وزیر باہر نکالیں اور ان کا سفیر اور اپنا سفیر جو ہے وہ واپس بلائیں، یہ بہت ہلکا سا مطالبہ ہے اور ان کو بہرحال یہ کرنا پڑے گا ہر صورت میں۔
پیر کے روز پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہالینڈ کے اس انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان گیرٹ ولڈرز کی طرف سے منعقد کرائے گئے ان خاکوں کی مذمت کی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ہالینڈ کے ہم منصب سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور بعد میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر سے بھی رابطہ کیا گیا۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ان رابطوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید نے کراچی میں ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کی جس میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے سرکولر ریلوے بنانے کے مقامات پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک میں ریلوے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لا کر اسے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کراچی میں ریلوے سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کے نزدیک ریلوے کو خسارے سے نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ریلوے کا خسارہ اس وقت 42 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ ریلوے کو خسارے سے نکال کر منافع بخش ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔
ہم اس کو خسارے سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، ان کنڈیشن جس طرح دوسرے محکمے کے لوگ ان کی پینشن جو ہے وہ حکومت دیتی ہے، اسی طرح ریلوے کو بھی اپنے ذمے لے لیں تو اس کا 42 ارب کا جو ڈیفالٹ ہے، خسارہ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
شیخ رشید نے بتایا کہ 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ریلوے میں آدھا ٹکٹ معاف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریلوے میں اصلاحات سے متعلق پروگرام آئندہ اجلاس میں کابینہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک میں 2 نئے روٹس پر ریل گاڑیاں اگلے ماہ سے چلائی جائیں گی۔ کراچی سے اسلام آباد کے لیے جدید طرز کی ریل چلانے کا منصوبہ بھی مکمل کیا جائے گا۔ اس وقت چلنے والی ریل گاڑیوں میں فری ٹرینوں کی تعداد میں 100% اضافہ کیا جانا ہے۔ شیخ رشید کے اعلان پر ریلوے یونین کے رہنما منظور رضی کا کہنا ہے کہ ریلوے کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن ادارہ ہوائی باتوں کے بجائے عملی اقدامات سے ہی خسارے سے نکل پائے گا۔
یہ باتیں ہوائی ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خسارے سے نکالنا چاہتے ہیں تو ریلوے ملازمین سے ملاقات کرے، جو نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ٹریڈ یونین سے بات کریں۔ جس طرح لالو پرساد نے ہندوستان کی ریلوے کو آگے بڑھایا، ان کو بھی گراؤنڈ فلور پہ جو کام کرتے ہیں، اوپر افسر بیٹھے، نہ وہ جانتے ہیں ڈرائیونگ، نہ ان کو ڈبے کا پتہ، نہ شیخ رشید کو پتہ کہ بھائی یہ انجن کیا ہے، تو بوگی کیا ہے، تو اس کو کیسے فٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہوائی باتیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنا رویہ بھی درست کریں۔ جو افسروں سے انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں باتیں کی ہیں وہ غلط کی ہیں۔ سینئر آفیسر کو بھی رگڑیں، آپ زمینیں ریکور کریں، آپ ریلوے کی ٹرینیں چلائیں، جو ٹرینیں بند ہیں انہیں دوبارہ چلایا جائے، سرکولر ریلوے کو ٹھیک چلائیں۔
وفاقی وزیر ریلوے نے بتایا کہ کراچی میں سرکولر ریلوے کا منصوبہ کافی عرصے سے زیر التوا ہے۔ اس پر کام شروع کرنے سے قبل سندھ کی سیاسی قیادت سے مشاورت کی جائے گی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پشتون تحفظ موومنٹ نے گمشدہ افراد کے لیے بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے عمر فاروق نے۔
مردان سے تعلق رکھنے والا اویس حیدر گزشتہ 7 سال سے اپنے بھائی کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ اویس کے بھائی اعجاز حیدر کو نامعلوم افراد نے 2011 میں اپنے گھر سے اٹھایا۔ اویس کا کہنا ہے کہ اس کے بھائی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اسے سزا دی جائے، مگر ہمیں ایک بار اس سے ملاقات کرنے دیا جائے۔
کراچی بنوری ٹاؤن کراچی سے اس نے علم حاصل کی اور واپس آ گیا، تو اس کی آتے ہی عید کے بعد شادی ہوئی۔ شادی کی تقریباً 3-4 ماہ بعد وہ لاپتہ ہو گیا۔ مطلب اس کی تین چار مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ اس کی بچی ہے جس نے ابھی تک اپنے باپ کو نہیں دے گئے۔ ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس نے کچھ جرم کیا ہوا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر کے سزا دی جائے قانون کے مطابق۔
پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تحریک پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرم رکن ثنا اعجاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی آئین کسی بھی شخص کو عدالتی ٹرائل کا حق دیتا ہے، مگر بعض ادارے عوام سے اس کا یہ حق چھینتے ہیں، جبکہ گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے بنایا گیا کمیشن بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔
جو کمیشن ہے جبری گمشدگی کا، ان کے پاس اکثر وہ آپ کو 2-3 ہزار کیسز بتاتے ہیں جس میں سے وہ آدھے ریزالوڈ بتاتا ہے آپ کو، لیکن ان کے جو ریزالوڈ یا سالوڈ کیسز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ صرف پتہ چل جاتا ہے کہ جو جبری گمشدہ انسان ہے یا بندہ ہے وہ کہاں پہ ہے، یا وہ کسی جیل میں پڑا ہے یا پھر کسی سینٹر میں پڑا ہے، لیکن یہ سالو کرنا اس کو نہیں کہتے۔ سالو کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر جبری گمشدہ بندہ ہے تو اس پہ کیا چارجز ہیں، اگر چارجز ہیں تو کیا اس کو اس کے اگینسٹ اس کو عدالتی کارروائی کرنے دی گئی ہے، کیا اس کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔
پاکستانی حکومت کے قائم کردہ کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپیئرنس کے مطابق 31 مئی 2018 تک جبری گمشدگیوں کے 5,177 کیسز فائل ہوئے، جن میں سے 3,398 کیسز کو نمٹا دیا گیا ہے اور اس وقت 1,815 کیسز زیر التوا ہیں، جبکہ پشتون تحفظ موومنٹ اس تعداد کو درست تسلیم نہیں کرتی۔ ثنا اعجاز کے مطابق صرف پشتون علاقوں سے لاپتہ ہونے والے افراد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال میں خودکشی کے واقعات میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعلی محمود خان نے اس کے لیے طبی اور نفسیاتی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا کی دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال میں خودکشی کے واقعات میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس پر قابو پانے کے لیے طبی اور نفسیاتی امراض کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ صحت کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کمیٹی 4 ڈاکٹر اور ذہنی امراض کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ تاہم کمیٹی نے ابھی تک مسئلے کے حل کے لیے اقدامات یا چترال میں متاثرہ لوگوں اور عوامی نمائندوں سے معلومات کے لیے کوئی حتمی شیڈول کا اعلان نہیں کیا ہے۔ چترال کے ضلع ناظم حاجی معافرت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پچھلے 6 مہینوں کے دوران 35 سے زائد افراد نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کرنے والوں میں اکثریت جوان سال لڑکیوں بالخصوص طالبات کی ہے۔ چترال ہی کے ایک سینئر صحافی گل حماد فاروقی کے مطابق امتحانات میں کم نمبر لینے والی طالبات دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روا اگست کے پہلے ہفتے میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج نکلنے کے بعد ایک ہفتے سے کم عرصے کے دوران 6 طالبات نے دریائے چترال میں کود کر خودکشی کی تھی اور ان میں سے ایک طالبہ کی لاش 2 دن قبل برآمد کی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ کی جانب سے کمیٹی کی تشکیل پر ضلع ناظم حاجی معافرت شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ کمیٹی سے چیزیں نہیں چلتی، کوئی پروفیشنل لوگ ہائر کرنے پڑیں، خصوصاً جو پڑھے لکھے خواتین ہیں ان میں یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر جو نا کچھ چیزیں ہم نے اکٹھے کی ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ وہ کمیٹی والے جب آ جائیں گے ان کے ساتھ ڈسکشن ہم کریں گے۔
ضلع ناظم کے بقول خودکشی کے بہت سے وجوہات ہیں جس میں غربت بھی سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے لوگوں میں بڑھتی ہوئے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ چترال کا شمار نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ جنوبی ایشیا میں پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے میں ذرائع آمدن اور روزگار انتہائی محدود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں لاپتہ افراد کے بارے میں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
ہمارا موقف بڑا واضح ہے، کسی نے قانون توڑا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لائیں، اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، اس کو چارج شیٹ کریں، لیکن کسی کو حق نہیں بنتا آئین کو توڑے اور اپنے شہریوں کو غائب کر دے۔ اور یہ ہمارا موقف پہلے بھی تھا، ابھی بھی اس حکومت کا یہی موقف ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب حکومت فل فورس سے اور پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹس واضح ہیں اس ایشو پہ، وہ فل فورس سے سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنا قانون بھی تبدیل کریں گے جس میں ہم انفورس ڈسپیئرنسز کو کرمنل افینس انکلوڈ کریں گے کرمنل پینل کوڈ میں۔ دوسرا، جو لوگ سالوں سال ڈیکیڈ سے ڈسپیئرڈ ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کلوجر کا ٹائم آ گیا ہے، کم سے کم فیملیز کو بتایا جائے کدھر ہیں وہ لوگ۔
یہ شیری مزاری تھیں، انسانی حقوق کی وفاقی وزیر، جو لاپتہ افراد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اور سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر کا اپنی کابینہ کے ہمراہ دورہ کیا ہے، تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم رانا، ان سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ جی عاصم رانا۔
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کا آج اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ جو تھا آج جی ایچ کیو کا ان کا دورہ تھا، جس میں آج وہ پہنچے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ان کو پاکستان آرمی کے جو ایک چاکو جو بندستے نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کے بعد انہوں نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور وہاں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی اور سیکرٹری وزیر دفاع جو تھے وہ بھی عامر کے ساتھ موجود تھے۔ آج وہاں پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تقریباً 8 گھنٹوں کا ان کا آج یہ جی ایچ کیو کا دورہ تھا۔ تمام دن وزیر اعظم عمران خان وہاں پر جی ایچ کیو کے اندر ہی موجود رہے اور اس موقع پر ان کو جو تھی تمام تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس وقت پاکستان آرمی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس حوالے سے بتایا گیا، آپریشن رد الفساد جو اس وقت جاری ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، ساتھ ساتھ کراچی کی صورتحال اور خوشحال بلوچستان جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جو بتایا گیا اس کے مطابق آرمی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان آرمی کی جتنی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو جو تھا وہاں پر ان کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس حوالے سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان آرمی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی، ان کو تمام تر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے جو تھا ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم وہاں پر وطن کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی اور ہر قسم کے جو قربانی دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور پاکستان آرمی اور تمام ادارے اگر مل کے کام کریں تو اس حوالے سے بہت زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ پہلا دورہ تھا جی ایچ کیو کا جس میں اپنی کابینہ کے ساتھ آج شریک ہوئے ہیں۔ جی
بہت شکریہ آصف رانا آپ کا۔ یہ ہمارے اسلام آباد میں نمائندے تھے عاصم علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر کا اپنی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ دورہ کیا اور ان کا 8 گھنٹے کا یہ دورہ تھا، جس میں انہیں ملکی سلامتی اور دوسرے اہم مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کی نئی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی تک عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، مگر کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اپنی حکومت چلا پائے گا؟ کیا اس سے پاکستان کو دیوالیہ تو قرار نہیں دیا جائے گا، یہاں یا وہاں مہنگائی کا طوفان تو کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آئی ایم ایف کے بغیر معیشت چل پائے گی؟ تو اس بارے میں تجزیہ کار مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں دی ہے انجم ہیرلڈ گل نے۔
کیا پاکستان آئی ایم ایف سے قرضہ لیے بغیر مہنگائی کا شکار یا دیوالیہ تو نہیں قرار پائے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کے معروف معیشت دان ڈاکٹر اشفاق حسین کا کہنا ہے،
دیکھیں نہ کوئی پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے نہ یہاں کوئی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس وقت انفلیشن جو ہے وہ بہت لو ہے، پاکستان میں بھی لو ہے میرے حساب سے ایک ڈیولپنگ کنٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس وقت ہمارا انفلیشن تقریباً جو ہے 5.5% کے قریب ہے۔ تو ہم آئی ایم ایف کی اپنی ایک اسٹڈی ہے، میں انہیں کی اسٹڈی کو کوٹ کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کتنے لیول کو آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں 6-7% اگر انفلیشن ہو تو آئی ایز این اکانومسٹ آئی ول ناٹ بی بادرڈ اباؤٹ دس۔
اسی بارے میں آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
بینکرپسی تو نہیں ہوگی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت عام کام کرنا پڑے گا, جس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کس حد تک اپنے ڈومیسٹک اسپینڈنگ کو کم کر سکتے ہیں یا ریونیو کو بڑھا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ملک کے اندر ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے, اور جیسے وہ کم ہوگی تو پھر ریسورسز اسپیئر ہو جاتی ہیں جو آپ ری پیمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوگا کہ گروتھ کم ہو جائے گی, ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی, اور پولیٹیکل پرابلم جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. نہیں, مہنگائی اس لیے نہیں بڑھے گی کہ ڈومیسٹک اسپینڈنگ کم ہو جائے گی. اگر ڈومیسٹک اسپینڈنگ کم ہوتی ہے تو ڈومیسٹک ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو کم ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوتی.
تو پھر پاکستان اپنی معیشت چلانے کے لیے کیا کرے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں,
بانڈ کو فلوٹ کر رہے ہیں ہم, کریں, اس میں یورو بانڈ بھی ہے, سکوک بھی ہے, یہ ہم کرتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی چائنیز بانڈ نہیں فلوٹ کیا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, چائنا میں جا کے بانڈ فلوٹ کرتے ہیں, اور اس سے جو پیسہ اگر یوان میں ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم چائنا کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ گیپ اتنا بڑا ہوا ہے اس کی فائنانسنگ ہم اسی چائنیز یوان سے بھی کر سکتے ہیں.
تاہم بانڈ فروخت کرنے کے بارے میں ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں,
ہاں ہو سکتے ہیں, یقین ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھیے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پہلے ملک کو اپنا کریڈینشیلز بنانا ہوتے ہیں. ان کریڈینشیلز کو بنانے کے لیے آپ کو ایک خاص پروگرام چلانا پڑتا ہے, اکنامک پروگرام, جس میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے اور اس کی کمٹمنٹ دکھانا ہوتی ہے. اسی لیے آئی ایم ایف پروگرام بڑا کام آور ہوتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے اس کو کانفیڈینس حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے لونز لینے ہیں تو وہ سیف اور سیکیور ہوں گے.
تو پھر پاکستان معیشت کے لیے کیا کرے گا؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر کا کہنا ہے,
ہوگا یہ کہ پھر آپ کو دوسرے ممالک جو ہیں, خاص طور پہ چین یا سعودی عربیہ یا ایسے دوسرے ممالک سے پیسے لینا ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ڈیٹ سروس پیمنٹ ہے اس کی نیگوشیشن کرنا ہوگی تاکہ جو اسپینڈ جو پیمنٹ ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے. جیسے میں دیکھ سکتا ہوں آئی ایم ایف کے بجائے پاکستان کے پاس کوئی اس وقت طریقہ نہیں ہے.
دیکھنا یہ ہے کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کس قسم کے مشکل فیصلے کرتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لندن میں مالیاتی معاملات کے ماہر بیرسٹر فضل جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوٹی ہوئی دولت کو لانا اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ گفتگو کی ہے نفیسہ خود بھائی نے.
مالیاتی معاملات پر ماہر مغرب میں وکالت کے شعبے سے وابستہ بیرسٹر فضل جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں. اس معاملے پر سنیے ان کے ساتھ بات چیت. پی ٹی آئی کی سرکار نے یورپی یونین, برطانیہ اور گلف کے ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں کہ ان ملکوں میں جو پاکستانیوں کے پیسے ہیں اس کو واپس لایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کام ممکن ہے؟
دیکھیے, جہاں تک مڈل ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ سے تو گلف کنٹریز سے پیسہ لانا بہت ہی آسان ہوگا, سعودیہ اور یو اے ای میں اسپیشلی. ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ پیسہ لیا جا سکتا ہے, وہ یہی ہے کہ یہاں پر منی لانڈرنگ کے قوانین بڑے سخت ہیں اور پاکستان کی طرح عدالتوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا. یہاں پر جو بھی بارے ثبوت ہوتا ہے وہ اس شخص پہ ہوتا ہے جو کہ ملزم ہوتا ہے. اسٹیٹ نے بارے ثبوت نہیں دینا ہوتا, اسٹیٹ نے صرف یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ پیسہ اتنا بنایا, یہ کہاں سے آیا اور اس پیسے کے اوپر ٹیکس دیا گیا ہے یا نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور جو بینکس اس میں انوال ہوتے ہیں ان کو بڑے ہیوی فائن ہوئے ہیں. ابھی ایچ ایس بی سی کو دو سال پہلے جو ہے بلینز ڈالر فائن صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ پروو نہیں کر سکی تھی کہ اس بینک کے اندر پیسہ جو آ رہا تھا وہ کہاں سے آیا تھا. اسی طرح سے اس وقت بینک بھی بہت ڈر رہے ہیں. امیڈیٹلی جو پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہتر یہی ہوگا, برطانیہ, یورپ میں, نارتھ امریکہ میں جہاں پر بھی لوگ ہیں وہاں پر ہی ان لوگوں کا ٹرائل کیا جائے. اور یہاں پر تو عدالتی نظام ایسا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ یہاں پر تیسری ہیئرنگ تک دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سہارا لے لیں اپنے وکیل کا, آپ ہسپتال کا سہارا لے لیں گے, اور کتنی بار, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ہیئرنگ, تھرڈ پریمپٹری ہیئرنگ ہے, ون سائڈڈ ڈیسیزن دے کر وہ کیس فارغ کر دیتے ہیں. پاکستان کی طرح نہیں ہے, سالوں سال کیس چلتے رہیں گے. پاکستان کو تو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ چاہیے.
یہ تھے لندن میں بیرسٹر فضل جاوید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم عمران خان نے برطانوی ہم منصب تھریسا مے کے ساتھ اگست کے پہلے ہفتے میں اپنی پہلے ہی ٹیلی فونک گفتگو میں درخواست کی تھی کہ پاکستان سے مبینہ طور پر لوٹی گئی رقوم جو برطانیہ منتقل کی گئی ہیں ان کی واپسی کے لیے تعاون کی صورت نکالی جائے۔ کیا پاکستان آسانی سے برطانیہ سے ملزمان کو واپس لا سکتا ہے؟ کیا عمران حکومت کو برطانیہ سے ایسی رقوم یا املاک واپس مل سکتی ہیں جو مبینہ طور پر لوٹ کھسوٹ کے پیسے سے بنائی گئی ہیں؟ اس بارے میں اسد حسن نے ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
سید ظفر علی شاہ سینئر قانون دان ہیں اور تحریک انصاف سے وابستہ ہیں۔ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان حکومت برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کے لیے ابتدائی اقدامات لے چکی ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ یہ انیشیٹو تو لیے جا چکے ہیں، لیکن یہ آگے رائپ اپ ہوں گے اور ویری سون جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، یہ ایکسٹریڈیشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی وعدہ جو ہے وہ یو کے کا اور پاکستان کا آپس میں طے پا جائے گا۔
برطانیہ میں مقیم قانون دان بیرسٹر امجد ملک، جو مسلم لیگ نواز کے دور میں اوورسیز پاکستانیز کے ادارے سے وابستہ رہ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کا معاہدہ ہو سکتا ہے، مگر برطانیہ شاز ہی اپنے شہریوں یا سیاسی پناہ لینے والوں کو دوسرے ملکوں کے حوالے کیا کرتا ہے۔
پاکستان کے ساتھ معاہدوں میں ہسٹری ہے، برطانیہ پاکستان کے ایکیوزڈ کو ون آف معاہدہ کر کے لے آیا تھا۔
بیرسٹر امجد ملک کے بقول کسی بھی ملک کو مبینہ ملزم کو برطانیہ سے لے جانے کے لیے پہلے عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمے میں خاطر خواہ شواہد موجود ہیں۔
برطانیہ اپنے یہاں سے ایسے لوگ جنہوں نے اسائلم لیا ہو یا جن لوگوں کو پاکستان میں وچ ہنٹ کا خطرہ ہو یا ان کو فیئر ٹرائل کے اوپر شبہات ہوں یا ٹارچر کا کنفیشن کے لیے ٹارچر ہونے کا خطرہ ہو، تو برطانیہ ایسے ملکوں میں ایکیوز بھیجے گا نہیں جب تک یہ کوئی وہ گارنٹی نہ لیں کہ وہاں پہ سزائے موت نہیں ہوگی اور جو کسٹڈی میں ٹارچر نہیں ہوگا ان آرڈر ٹو ایکسٹریکٹ کنفیشن۔
تاہم وہ مانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ یا مبینہ طور پر لوٹ کھسوٹ کی رقم سے بنائی گئی جائیدادیں برطانیہ سے دوسرے ملک کے حوالے کیے جانا نسبتاً آسان ہے۔
آخری پوائنٹ کے اوپر میرے خیال میں پیش رفت ہو سکتی ہے کہ برطانیہ ایسا معاہدہ کر لے کہ اگر پاکستان کنوینسنگ ایویڈنس دے کہ آپ یہ منی ہمارے ملک سے لوٹ کے لے کے آئے ہیں اور یہ اشخاص پاکستان کو مطلوب ہے، آپ ان ایویڈنس کے اوپر ان کے خلاف برطانیہ میں قانونی پروسیکیوشن کریں آن بہاف آف پاکستان، اور اگر اس میں سے کنوکشن ہو جائیں تو کانفسکیٹ کرنے کے بعد برطانوی مروجہ قانون کے مطابق یہ پراپرٹی پاکستان کے حوالے کی جائے، اس کے اوپر میرے خیال میں بات ہو سکتی ہے۔ ٹرانسفرنگ ایکیوز یا انڈر ٹرائل لوگ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی کافی بعید ہے۔
بیرسٹر امجد کہتے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار یا دیگر سیاسی شخصیات کی پاکستان سے منتقلی اس لیے آسان نہ ہوگی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمہ ان کے بقول میرٹ کے برعکس تھا اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔
لیکن ایسے پولیٹیکل اشخاص جیسے الطاف حسین صاحب ہیں یا جیسے ڈار صاحب ہیں، ایسے پولیٹیکل اشخاص کو پاکستان لے جانا بڑا ہی مشکل ہوگا جس طرح کے حالات میں آپ نے نواز شریف صاحب کا مقدمہ چلایا ہے۔ ڈار صاحب کی پوزیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی وہ کلیم کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر انفلوئنس کر کے ان سے کنفیشنری سٹیٹمنٹ لی گئی ہے۔
تحریک انصاف سے وابستہ سید ظفر علی شاہ کہتے ہیں کہ اس تاثر کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں موجود ملزمان کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر نہیں چلائے جا رہے۔
میں بالکل جانبداری سے بات کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیئر اسٹیپ ہے، اور پھر ایکسٹریڈیشن میں مجھے نہیں پتا خیر کیا ہوگا، لیکن اگر یو کے گورنمنٹ اگر ان کا خود ٹرائل کر لے اور کہے میں ہم پھر ٹرائل کریں گے تو شاید، چونکہ ایکسٹریڈیشن میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، یا وہ ملک ٹرائل کر لے یا وہ ملک ٹرائل کر لے۔
اخبار دی نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق برطانیہ سے اگرچہ ملزمان کو دیگر ممالک واپس بھیجا گیا ہے لیکن اس کی شرح بہت کم ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینیٹر جان میکین کو خراج پیش کرنے کے لیے جمعرات کے روز ان کی آبائی ریاست ایریزونا میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
بدھ کے روز بے شمار لوگ سینیٹر میکین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے رہے۔ ریاست ایریزونا میں ایک رہائشی سلوا گومز کے الفاظ، وہ انتہائی حقیقت پسندانہ اور عاجز طبیعت کے مالک تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق کس جگہ اور کس سیاسی پارٹی سے تھا، وہ ہر کسی کا احترام کرتے تھے۔ ریاست الاسکا کے ایک رہائش ایمون اترفور کے الفاظ، میرے خیال میں انہوں نے لوگوں کو متحد کیا، وہ شروع ہی سے مثبت تبدیلیاں لاتے رہے اور آخر میں وہ ایک عظیم انسان کے طور پر وفات پائے۔ میں اس سیاست کے حق میں نہیں جو انہوں نے کی ہے، لیکن مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ جمعرات کے روز ریاست ایریزونا میں اس میموریل سروس کے بعد سینیٹر مکین کے جسد خاکی کو واشنگٹن لایا جائے گا، جہاں ایک اور تقریب میں ان کی زندگی پر نظر ڈالی جائے گی۔ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی یہ تقریب ہفتے تک جاری رہے گی۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں سابق امریکی صدر براک اوباما اور جارج ڈبلیو بش بھی شامل ہوں گے۔ جان مکین کو ہفتے کے روز ریاست میری لینڈ کے شہر اناپولس میں یو ایس نیول اکیڈمی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سینیٹر مکین دماغ کے سرطان میں مبتلا تھے اور وہ گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
عبد الرؤف بن حبیب جدے ایک مفرور ہے جو کینیڈا یا امریکہ میں ممکنہ طور پر کیے جانے والے دہشت گرد حملے کے منصوبوں میں ایک مشتبہ طور پر مطلوب ہے۔ وہ کینیڈا کا ایک شہری ہے جو تیونس میں پیدا ہوا۔ جدے 1965 میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا قد 183 سینٹی میٹر ہے، وزن تقریباً 95 کلوگرام ہے اور اس کے بالوں کا رنگ بھورا اور آنکھیں بھی بھوری ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہے اور یہ فاروق التیونسی، عبد الرؤف بن الحبیب یوسف الجدی اور اے رؤف جدے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جدے ترک وطن کر کے 1991 میں کینیڈا آیا اور مونٹریال یونیورسٹی میں اس نے بیالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ 1999 میں وہ افغانستان گیا اور سابق طالبان حکومت میں جنگی تربیت اور تجربہ حاصل کیا۔ اس نے خودکشی سے متعلق ایک خط تحریر کیا جس میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے کے ارادے کا ذکر کیا گیا تھا۔ وہ شہادت سے متعلق ایک مشہور ویڈیو میں بھی نظر آیا جو بعد میں سن 2001 میں القاعدہ دہشت گرد گروپ کے ایک رہنما کے گھر میں پائی گئی۔ وہ سن 2001 میں کینیڈا واپس آ گیا اور وہاں جہاد میں شمولیت کے طریقوں کے بارے میں انتہا پسندوں کی ہمنوائی کرتا رہا۔ بعد میں وہ کینیڈا سے چلا گیا، لیکن حکام کو تشویش ہے کہ وہ وہاں یا امریکہ آنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر سکے یا اس میں حصہ لے سکے۔ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کسی بھی اطلاع کے لیے جس سے جدے کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ مخبروں کو کسی نئی جگہ منتقل کر کے ان کا تحفظ کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کریں۔ آپ ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا info@rewardsforjustice.net پر ای میل کر کے مطلع کر سکتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں 1-800-877-3927 پر فون پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر پیٹرک ڈیر۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔